الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فردوس الأخبار میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینو مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ سے درس قرآن سنیں گے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیتا لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں، جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اس آیت مبارکہ میں دو مسئلے بیان ہوئے اور دونوں مسئلے ہی منسوخ. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ایک سال، یہ گزشتہ آیت سے منسوخ ہے کہ عورت کی عدت جس کا شوہر فوت ہو جائے چار مہینے دس دن ہے، یہاں ایک سال بیان کی، یہ حکم منسوخ ہے اس دوسری آیت مبارکہ سے. دوسرا حکم یہ بیان کیا گیا کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ایک سال تک کے خرچے کی وصیت کر جائے، کہ اس کے فوت ہونے کے بعد ایک سال تک بیوی کو خرچہ دیا جائے گا. یہ حکم بھی منسوخ ہے، اب ایک سال تک خرچہ نہیں ہے، یہ حکم منسوخ ہے آیت میراث سے. جب اللہ عز و جل نے عورت کو شوہر کی میراث میں حقدار بنا دیا تو اب یہ سال بھر کے جو خرچہ دینے کا حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا. فرمائے، ولی المطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق شوہروں پر عدت کا خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. اس کے بعد ارشاد فرمایا، الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اس آیت مبارکہ کے بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا، وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے، جنگل میں جا پڑے. یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حکم الہی ہوا اور یہ ہزاروں کے ہزاروں مر گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا اور یہ مدتوں زندہ رہے. اس واقعے سے یہ درس دینا مقصود ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے جان بچا کر کہیں بھاگ نہیں سکتا، کہیں بھی بھاگ جائے اس کو موت آئے گی ہی آئے گی. تو ایک تو یہ ہے کہ موت جب ہر جگہ آئے گی تو لہذا آدمی اس کے لیے تیاری کرے. دوسرا، اس میں مجاہدین کو ہمت اور جوش دلانا ہے کہ مجاہدین جو ہے وہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں میں نہ بیٹھیں اور جہاد سے راہ فرار اختیار نہ کریں، کیونکہ موت تو بہر صورت آنی ہی آنی، لہذا جہاد میں نہ بھی کہ موت تب بھی آنی ہے، تو اب جہاد سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ جہاد میں شرکت کیا کرو. پھر فرمائے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہاں پر راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض دینے سے تعبیر فرمایا. یہ اللہ عز و جل کا کمال لطف و کرم ہے کہ بندہ اس کا، بندے کے پاس جو مال ہے وہ اس کا، بندے کے دل میں مال خرچ کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوا وہ اللہ کا دیا ہوا، سب کچھ اللہ عز و جل کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کو قرض دے، تو جو اللہ کو قرض دے اس سے بندے کو اطمینان دلانا مقصود ہے کہ جیسے آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ اس بات سے مطمئن ہوتا ہے کہ اس کی رقم ضائع نہیں ہوگی بلکہ اس کو مل ہی جائے گی، کہ قرض آدمی کو واپس مل جاتا ہے. اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا مال ضائع ہو گیا، بلکہ یہ اطمینان رکھے کہ اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا مال قرض پیش کر دیا، اللہ عز و جل اس کو لوٹا دے گا، اس کا اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے گا اور اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا. کتنا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، یعنی اس کی حد نہیں ہے کہ کتنا بڑھائے گا، 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 100 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ لاکھوں گنا بھی ہو سکتا ہے. اللہ عز و جل بندے کے اخلاص اور اس کے قوت ایمانی کے پیش نظر اس کو کتنے گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے. پھر ایک تو اللہ عز و جل راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو آخرت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ عز و جل دینے والوں کو عطا فرماتا ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور عطا فرماتا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یقبض ویبسط، رزق میں تنگی اللہ کرتا ہے اور رزق میں کشادگی بھی اللہ کرتا ہے. تو تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ میرا مال کم ہو گیا، بلکہ یہ عقیدہ رکھو کہ رزق کم ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اور بڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے. تو جب میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں تو اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے مال میں اضافہ فرمائے گا. پھر فرمایا الم ترى الى الملاء من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی سرپرستی میں ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. اس نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن سے اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا. تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. جہاد کا پہلے حکم دیا گیا، اب اس کے بعد جہاد کی ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کا ایک مفصل واقعہ یہاں پر بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت نہایت ہی خراب ہو گئی، بت پرستی میں پڑ گئے اور بد اعمالیوں میں پڑ گئے، سود اور رشوت اور حرام خوری میں پڑ گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے ان پر قوم جالوت کو مسلط کر دیا جسے امالکہ کہتے ہیں. قوم جالوت نے ان کو برے طریقے سے قتل و غارت گری کی، ان کو مارا، وطن سے نکالا، مال لوٹ لیے، گھر لوٹ لیے، ان کی زمینوں پر قبضے کر لیے اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا. تو جب ان کے ساتھ یہ جو ہے معاملہ پیش آیا ان کی بدکاریوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے، تو اس کے بعد اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل میں خاندان نبوت کی ایک خاتون جو ان میں موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا عطا فرمایا اور وہ بیٹا بڑا ہو کر نبی بنا. جن کا نام حضرت شمائل علیہ الصلات والسلام. حضرت شمائل علیہ الصلات والسلام جب اپنی قوم کے سامنے نبی بن کر تشریف لائے تو اس وقت ان کی قوم نے پہلے تو حیل و حجت کی, اس کے بعد بہرحال تسلیم کر لیا. تسلیم کرنے کے بعد کہا کہ آپ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی سرپرستی میں ہم جہاد کریں, ہم لڑائی کریں, اور جو ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے ہم اس کا بدلہ لیں, جو ہم مغلوب ہو گئے تو ہم اس کی جگہ غالب ہو جائیں. حضرت شمائل علیہ الصلات والسلام نے فرمایا کہ بادشاہ تو مقرر ہو جائے گا, لیکن یہ نہ ہو کہ تمہارے اوپر جہاد جو ہے فرض کیا جائے تو تم منہ پھیر لو. تو قوم نے کہا کیسے ہو سکتا ہے, ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا, ہمیں ہمارے بیوی بچوں سے جدا کر دیا گیا, ہم پہ اتنے ظلم و ستم کیے گئے, ہم پر جہاد فرض ہوگا تو کسی بھی صورت ہم منہ پھیرنے والے نہیں ہیں. چنانچہ اب ان کے اس کہنے کے بعد ان پر جہاد فرض کر دیا گیا. جب ان پر جہاد فرض ہوا تو پھر وہی ہوا جس کا حضرت شمائل علیہ الصلوۃ والسلام نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ قوم کی اکثریت نے منہ پھیر دیا. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے. وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی. نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے, اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. حضرت شمائل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے فرمایا کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے, ایک عصا کے ذریعے قد کی پیمائش کی گئی اور وہ عصا جو ہے وہ طالوت کے قد کے برابر تھا تو انہیں بادشاہ مقرر کیا گیا. یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک عطا فرمایا گیا تھا. تو اب جب ان کو بادشاہ مقرر کرنے کا فرمایا تو قوم نے کہا کہ نہ تو یہ شاہی نسل سے ہے اور نہ یہ مالدار ہے, تو اسے ہمارے اوپر بادشاہ کیسے مقرر کر دیا, اس سے زیادہ تو بادشاہت کے ہم مستحق ہیں. اس پر حضرت شمائل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر منتخب کیا, یعنی یہ خود بادشاہ نہیں بنا بلکہ اللہ نے اسے تم پر مقرر کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم دونوں کے اندر تم پر فضیلت اور برتری دی, یہ تم سے بڑا عالم ہے اور تم سے زیادہ شاہ زور ہے, تم سے زیادہ طاقتور ہے, اور بادشاہی کے لائق یہ اوصاف ہیں علم اور قوت و طاقت. اور پھر فرمایا کہ اللہ اپنا ملک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. چنانچہ اب قوم نے ایک اور مطالبہ کیا. قوم نے کہا کہ اگر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بادشاہ ہے تو اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے. اس پر حضرت شمائل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا قرآن پاک میں فرمایا وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے, اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے, فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے, بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. تو یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ بطور نشانی کے بھیجا گیا. تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا تھا, انتہائی مقدس تابوت تھا. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے تبرکات اور ان کی تصویریں اس میں موجود تھیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر اور صحابہ کرام کی تصویریں بھی اس تابوت کے اندر موجود تھیں, اور یہ ساری تصویریں اللہ عز و جل کی طرف سے بنائی ہوئی تھی, کسی بندے نے نہیں بنائی تھی. تو یہ صندوق جو ہے جب بنی اسرائیل پہ حملے ہوئے اور بنی اسرائیل مغلوب ہوئے تو قوم امالکہ یہ تابوت بھی اپنے ساتھ لے گئی اور اس کی بے ادبی اور گستاخی کی, گندگی کی جگہ پہ ڈال دیا. چونکہ اس تابوت کی بے ادبی اور گستاخی کی تو اس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی مسلط ہوا، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی تکلیف، حتیٰ کہ ان کی 5 بستیاں تباہ ہو گئیں۔ قوم عمالکہ نے جب دیکھا کہ اس تابوت کی گستاخی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور بیلوں کو چھوڑ دیا۔ فرشتے اس تابوت کو لے کر حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، جب وہ نشانی دیکھی تو اب قوم نے جو ہے اس کو، تالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس آیت مبارکہ سے اور تابوت سکینہ سے جن چیزوں کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتی آ رہی ہے، چنانچہ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی درست ہونے کا واقعہ مذکور ہے۔ تیسرا، تبرکات کی بے ادبی اور گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے، بربادی کا سبب۔ چوتھی بات یہ کہ جب تبرکات کی گستاخی گمراہی اور بد دینی ہے تو وہ ہستیاں جن کی طرف یہ تبرکات منسوب ہیں ان کی بے ادبی اور گستاخی کس قدر سنگین اور خطرناک ہوگی۔ پانچویں یہ کہ اللہ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی چیزیں بابرکت اور مقدس ہو جاتی ہیں، چنانچہ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعلین شریفین، آپ کے پاؤں مبارک کے جوڑے یہ بھی تھے، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ بھی تھا، تو یہ مقدس چیزیں تھیں، تو تابوت بھی مقدس ہوا، بابرکت ہو گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے کہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا، ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا، بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب جس جہاد کا تذکرہ چل رہا ہے اس کا ایک تفصیلی واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت طالوت جو بادشاہ مقرر کیے گئے تھے، یہ اپنے لشکر کو لے کر جب چلے تو اللہ عز و جل کی طرف سے ان کے لشکر کی ایک آزمائش مقرر کی گئی کہ راستے کے اندر ایک نہر آ رہی تھی، جہاد سخت گرمی اور شدت کے اندر تھا، یعنی موسم بڑا شدید گرم تھا، پیاس کی شدت تھی۔ حکم یہ آیا کہ راستے میں جو نہر آئے گی اس نہر سے پانی نہیں پینا، ایک آدھ چلو بھر لیا بس اتنا، پیٹ بھر کر وہاں سے پانی نہیں پینا، اور یہ اس آزمائش کو پورا کرنا ہے جو حضرت طالوت نے اپنی قوم سے کہا، اپنے لشکر سے کہا کہ جو وہاں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا اس کا میرا کوئی تعلق نہیں اور جو نہ پیے گا سوائے چلو کے وہ میرا ہے۔ جب قوم وہاں پر پہنچی، پیاس کی شدت تھی، تکلیف، گرمی، سب کچھ وہاں پر موجود تھا۔ اب جب پانی آیا تو قوم ٹوٹ پڑی، جو جی بھر کے پانی پی سکتی تھی وہاں سے پانی پیا۔ صرف 313 افراد اصحاب بدر کے برابر یہ حضرات تھے جنہوں نے حضرت طالوت کے کہنے پر عمل کیا اور اس نہر سے ایک چلو بھر پانی پیا، اس سے زیادہ نہ پیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب یہ جالوت کے سامنے پہنچے اور جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھا، بڑے قوی ہیکل اور بڑے اجسام اور بڑا لشکر اور بڑے ہتھیار ہیں ان کے پاس، تو جن لوگوں نے پانی پیا ہوا تھا یہ بزدل ہو گئے، ہونٹ ان کے سیاہ پڑ گئے اور دلوں کے اندر کمزوری بیٹھ گئی، اور وہ لوگ کہ جو امتحان پہ پورے اترے تھے، جنہوں نے صبر کیا تھا، پہلی آزمائش میں پورے اترے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا कि अगर जालूत का लश्कर बहुत बड़ा है तो फिर क्या हुआ? बहुत दफा ऐसा होता है कि छोटी जमात बड़ी जमात पे गालिब आ जाती है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। फिर उन्होंने वहां जो दुआ की, अगली आयत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उस दुआ को बयान फरमाया, फरमाया वलम्मा बारासू लिजालूत व जुनूदिही قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو جب جالوت اور تالوت، ان کے لشکر آمنے سامنے ہوئے، جالوت کافر اور تالوت یہ مسلمانوں کا بادشاہ، جالوت کافروں کا بادشاہ اور تالوت مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اور ان کے لشکر آپس میں آمنے سامنے ہوئے۔ پھر اب اس مقابلے میں کیا ہوا؟ فرمایا فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا، اور اگر اللہ لوگوں میں سے ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ جالوت اور تالوت، جب دونوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا اور جالوت کی قوت اور اس کی جسامت دیکھ کر لوگ گھبرا گئے، تو تالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور آدھے ملک کی حکومت بھی اس کے حوالے کر دوں گا۔ تالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب چلے تو راستے کے اندر ایک پتھر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، مجھے اٹھا لیں، میں آپ کے بہت کام آؤں گا۔ آپ نے اس کی جو ہے وہ پیشکش کو قبول فرمایا اور اس پتھر کو اٹھا لیا۔ جب تالوت نے یہ اعلان کیا کہ اپنی بیٹی میں اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک اس کو دے دوں گا جو جالوت کو قتل کرے، تو حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے گوپھن، جو پتھر پھینکنے والی رسی ہوتی ہے، اسے لے کر جالوت کے سامنے آ گئے۔ داؤد علیہ السلام کمزور تھے، نحیف تھے، رنگ آپ کا زرد تھا۔ جب جالوت کے مقابلے میں آئے تو پہلے تو اس کے دل میں بڑا روب تاری ہوا، ڈر گیا کہ اگر یہ بندہ میرے سامنے آیا تو کچھ تو ہے جو میرے سامنے آیا، لیکن اوپر اوپر سے بڑی متکبرانہ باتیں کی کہ میں یہ کر دوں گا، میری اتنی طاقت ہے، میں اس طرح کر دوں گا۔ بہرحال گفتگو کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس رسی میں پتھر کو لپیٹا، اور لپیٹ کر جب وہ پتھر گھما کے مارا تو جالوت کے سر کو، اس کی کھوپڑی کو پھاڑتے ہوئے وہ پتھر پار گزر گیا اور جالوت وہیں پر مر گیا اور وہیں پر قتل ہو کے گر گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے، تالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا، آدھا ملک بھی دے دیا۔ اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد تالوت کا انتقال ہوا تو پھر سارے ملک کی حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ تو یہ سب جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی اور اسے حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا، جو چاہا سکھا دیا۔ اس میں جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، کہ اللہ عز و جل نے آپ کو جو ہے وہ لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ وہ آپ کو سکھایا، اسی طرح آپ کو مختلف بولیاں آپ کو سکھائیں، اسی طرح امور سلطنت آپ کو سکھایا، علم آپ کو عطا فرمایا۔ تو یوں بہت ساری چیزیں جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی گئیں۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرے تو زمین برباد ہو جائے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی حکمت ہے کہ بظاہر کسی شے کی بربادی ہوتی ہے لیکن اس کے ذریعے آبادی بنائی جاتی ہے۔ گھاس نہ کاٹی جائے تو کھیت برباد ہو جائے، اگر فاسد مواد پھوڑے سے نہ نکالا جائے تو بدن تباہ ہو جائے، اگر شریر لوگوں کو ہلاک نہ کیا جائے تو اچھے لوگوں کا جینا جو ہے وہ حرام ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کائنات میں نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں کسی حکومت کو کسی حکومت کے ذریعے تباہ کر دیتا ہے، किसी मुल्क को किसी मुल्क के जरिए तबाह कर देता है, किसी फौज को किसी फौज के जरिए तबाह कर देता है, तो बज़ाहिर इसमें लोग मरते हैं, कटते हैं, फटते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अल्लाह ताला कुछ लोगों के जरिए कुछ लोगों को दूर ना करें तो ज़मीन तबाह बर्बाद हो जाए, ज़मीन के अंदर फसाद फैल जाए। फिर इरशाद फरमाया, तिलका आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिलहक व इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये अल्लाह की आयतें हैं जो ए हबीब हम आपके सामने हक के साथ पढ़ते हैं, और बेशक तुम रसूलों में से हो। ये सारा कुछ जो बयान किया, इस बयान का इख्तिताम इस बात पे किया गया कि ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की सच्ची आयतें हैं जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, और आप अल्लाह के रसूल हैं। और रिसालत की दलील क्या है? रिसालत की दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना तो कोई किताब पढ़ी, ना आपका दुनियावी कोई उस्ताद था कि जो आपको बनी इसराइल के वाकयात इतनी तफसील के साथ बयान कर देता। तो जब ना सरकार ने कोई किताब पढ़ी, ना आपका कोई उस्ताद था, इसके बावजूद बनी इसराइल के पिछली उम्मतों के वाकयात को इतनी तफसील के साथ बयान कर देना, इस बात की दलील है कि ये अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ताला वही के ज़रिए इनको इल्म अता फरमाता है और इनको गैब की खबरें अता फरमाता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े इस दर्स में जो कुछ सुना, बयान किया, इसे याद रखने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।